وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی اور مغربی ممالک کے عسکری اتحاد نیٹو کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تعینات غیر ملکی فورسز کے انخلا کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپریل کے آغاز میں کہہ چکے ہیں کہ یکم مئی سے امریکی فورسز کی واپسی کا عمل شروع ہو کر رواں سال 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ جمعرات کو روز وائٹ ہاؤس نے کہا کہ افغانستان سے فوجی اور ساز و سامان کی باضابطہ واپسی کئی دن پہلے شروع ہو گئی ہے، جو امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کی شروعات ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی پریس سیکرٹری کرین جان پیئر نے جمعرات کے روز صدر جو بائیڈن کے جارجیا میں ایک ریلی کے لیے سفر کے دوران ایئر فورس ون میں سوار رپورٹرز کو بتایا کہ انخلا جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ محتاط اور ایسے محفوظ اور ذمہ دارانہ طریقے سے ہوگا جو ہماری فورسز کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے امکانی دشمن ہمارے انخلا پر حملہ کریں گے تو ہم اپنی اور اپنے شراکت داروں کا اپنی تمام تر قوت سے دفاع کریں گے۔ افغانستان میں مصالحت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے جمعے کے روز دوحا میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان کے درمیان سے فریقی توسیع اجلاس سے پہلے افغانستان اسلامک ریپبلک اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں سے ملاقات کی ہے۔ افغان وزارت برائے امن امور نے کہا ہے کہ مذاکراتی ٹیم کے ارکان نے دوحا میں سفیر زلمے خلیلزاد سے افغان امن عمل پر مشاورت کی ہے۔ وزارت نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مسٹر خلیلزاد نے اس عمل کو تیز تر کرنے پر زور دینے کے علاوہ افغان عوام اور حکومت کی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ ساتھ ہی دوحہ میں طالبان کے ترجمانوں میں سے ایک سہیل شاہین نے کہا ہے کہ ملا برادر کی قیادت میں طالبان کے ایک وفد نے کل زلمے خلیلزاد کے ساتھ امن عمل پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ نائب امیر برائے سیاسی امور اور سیاسی دفتر کے سربراہ ملا اے برادر اور ان کے وفد نے 29 اپریل کو امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد سے ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال، امن عمل اور اس سے متعلقہ امور پر گفتگو کی۔ ادھر کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بغلان صوبے کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات خانجان ضلع کی ایک مسجد پر طالبان کے حملے میں 7 نمازی موت کا شکار ہو گئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ بغلان پولیس کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ واقعہ خانجان ضلع کی والیان وادی میں اس وقت پیش آیا جب نمازی تراویح پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جوابی فائرنگ میں طالبان بھی ہلاک ہوئے۔ طالبان نے واقعے پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی ایک نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کے نزدیک پیپلز پارٹی کے امیدوار کی کامیابی حیرت انگیز اور غیر متوقع رہی، جبکہ پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات منعقد کیے جائیں تو کراچی سے مزید نشستیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب حلقے سے دوسرے نمبر پر رہنے والی جماعت مسلم لیگ نون نے انتخابی نتائج میں دھاندلی کے الزام عائد کرتے ہوئے انہیں مسترد کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے سعودی دارالحکومت الریاض میں تعینات سفیر راجہ علی اعجاز کو معطل کرتے ہوئے عوامی شکایات پر سفارت خانے کے 6 افسروں کو وطن واپس بلا لیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے سفارتی عملے کی جانب سے پاکستانی مزدوروں سے ناروا رویے، بدسلوکی اور بھتہ خوری کی شکایات کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی تارکین وطن اور پاکستانی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن نے وزیراعظم کے اس اقدام کو سراہا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس اقدام سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دریاسنا دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ وزیراعظم عمران خان آئندہ ماہ مئی کے دوسرے ہفتے میں سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے رقوم فراہم کرنے والے ہائی رسک ممالک میں رکھنے سے اسلام آباد کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ 12 اپریل کو برطانیہ نے پاکستان کو ان 21 ممالک میں شامل کیا تھا جو مالی نگراں پالیسیوں کی کمی کی وجہ سے پیسے کی غیر قانونی منتقلی روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ اگلے چند ہفتے کرونا وائرس کے حوالے سے بے حد تشویشناک ہیں. اسد عمر کا اپنے ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ چیلنج ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اس میں اضافہ جاری ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت احتیاطی تدابیر اور کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ادھر بھارت میں کرونا کیسز اور اموات میں ہونے والے روز بروز ریکارڈ اضافے کی وجہ سے حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس بحران کے لیے مودی حکومت کی مبینہ بد انتظامی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے ٹویٹر کو متعدد ٹویٹس ہٹا دینے کی ہدایت دی گئی. تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت عوامی آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. اسی دوران سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر اپنی شکایت پوسٹ کرتا ہے تو حکومت اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی. اگر ایسے کسی شہری کو بیڈ اور آکسیجن طلب کرنے پر ہراساں کیا گیا تو وہ توہین عدالت مانا جائے گا. اسی دوران جمعے کے روز بھارت میں کرونا کے ریکارڈ 386,452 کیسز سامنے آئے جبکہ ایک روز میں 3,498 افراد کی ہلاکت ہوئی. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے ایک معاملے پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ایک شہری اور ایک جج کے ناطے یہ بات میرے لیے باعث تشویش ہے. اگر کوئی شہری سوشل میڈیا پر اپنی شکایت پوسٹ کرتا ہے تو اس کو دبایا نہیں جا سکتا, ہمیں اس کی آواز سننی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم ایک انسانی بحران سے گزر رہے ہیں, یہاں تک کہ ڈاکٹروں اور صحت کارکنوں کو بھی بیڈ نہیں مل رہے, صورتحال بہت سنگین ہے. یاد رہے کہ ٹویٹر پر حکومت کے خلاف کئی ہیش ٹیگ چلائے جا رہے ہیں. فیس بک پر نریندر مودی سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا جس کو کچھ گھنٹوں کے لیے فیس بک سے ہٹا دیا گیا تھا مگر پھر بحال کر دیا گیا. حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے اسے ہٹانے کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی. فیس بک کے مطابق اس ہیش ٹیگ کو نادانستگی میں ہٹایا گیا تھا. انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سابق ڈائریکٹر آکار پٹیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سوشل میڈیا پر اظہار خیال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنا صارفین کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے.
عام طور پر جو جمہوریت ہے ان دیشوں کا جو آئین ہوتا ہے وہ آزادی دیتا ہے لوگوں کو کہ وہ بولے. بھارت میں ایسے قوانین ہے جس کا استعمال بھارت سرکار کر رہی ہے اور ان قوانین کی بنیاد پر وہ نوٹسیں بھیج رہی ہے ٹویٹر اور فیس بک کو.
انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت انٹرنیٹ قوانین کی آڑ میں عوام کی آواز دبا دینا چاہتی ہے.
جو سرکار ہے ہماری اس کے پاس اتنے سارے ہتھیار ہیں کہ لوگوں کی آوازیں دبا دیں, تو وہ ہتھیار کا استعمال جب چاہے کر سکتی ہے اور یہ سرکار زیادہ کرتی ہے کیونکہ کوئی بھی اس کے ورودھ کچھ بولے اس کے خلاف کچھ بولے یہ بالکل نہیں چاہتی.
آکار پٹیل کے مطابق حکومت اپنے اوپر کی جانے والی تنقید سے گھبرا اٹھی ہے اسی لیے ایسی کارروائیاں کر رہی ہے. یاد رہے کہ اتر پردیش کے امیٹھی میں پولیس نے ایک ایسے شخص کے خلاف کارروائی کی جس نے اپنے 88 سالہ بزرگ رشتے دار کی خاطر ٹویٹر پر آکسیجن کے لیے مدد طلب کی تھی. سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دنیش سنگھ کے مطابق مذکورہ شخص کے خلاف ایپیڈیمک ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی, تاہم اسے وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جہاں تک سوشل میڈیا سے ان پوسٹ کو ہٹائے جانے کا تعلق ہے, فیس بک کے پالیسی کمیونیکیشن مینیجر اینڈی سٹون کا اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے کہ اس ہیش ٹیگ کو بھارتی حکومت کے کہنے پر نہیں بلکہ غلطی سے ہٹا دیا گیا تھا, بعد میں ان پوسٹ کو بحال کر دیا گیا. اور بھارت کی وزارت الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ان پوسٹ کے ہٹائے جانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اس ہیش ٹیگ کو ہٹانے کے لیے کوئی ہدایات جاری نہیں کی اور فیس بک نے بھی واضح کر دیا کہ یہ سب غلطی سے ہوا ہے. پاکستان کے شہر کراچی میں قومی اسمبلی کی ایک نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل نے کامیابی حاصل کر لی. کئی تجزیہ کاروں کے نزدیک پیپلز پارٹی کے امیدوار کی کامیابی حیرت انگیز اور غیر متوقع رہی, جبکہ پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات منعقد کیے جائیں تو کراچی سے مزید نشستیں حاصل کر سکتی ہے. دوسری جانب حلقے سے دوسرے نمبر پر رہنے والی جماعت مسلم لیگ نون نے انتخابی نتائج میں دھاندلی کے الزام عائد کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے. تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 249 کے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندوخیل نے کامیابی حاصل کر لی ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 16,156 ووٹ حاصل کیے. کئی تجزیہ کاروں کے خیال میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی یہ کامیابی غیر متوقع رہی. غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے مفتا اسماعیل حلقے سے 15,473 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ تحریک لبیک کے امیدوار نذیر احمد کو 11,126 ووٹ ملے اور تیسرے نمبر پر رہے۔ یہ حلقہ تحریک انصاف کے فیصل واوڈا کی جانب سے سینیٹر بننے کے بعد نشست سے استعفیٰ دینے پر خالی ہوئی تھی۔ تاہم تحریک انصاف کے امیدوار امجد آفریدی کو محض 8,922 ووٹ مل سکے۔ حلقے میں ووٹ ڈالنے کی شرح بھی انتہائی کم یعنی 21% رہی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جیت نے ثابت کیا ہے کہ شفاف انتخابات ہونے پر کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کثیر ووٹ ملتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر سعید غنی نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی 2023 کے عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات میں بھی کراچی سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔
پیپلز پارٹی ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی میں بلدیاتی الیکشن بھی جیتے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ 2023 میں جب عام انتخابات ہوں گے تو پیپلز پارٹی کراچی میں اور نشستیں جیتے گی۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو آزادی سے ووٹ ڈالنے دیا جائے۔ جب جب کراچی کے شہریوں نے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا ہے، جب جب انتخابات میں مینپولیشن نہیں ہوئی ہے، جب جب انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی ہے اور آج کا نتیجہ اس بات کو ثابت کرتا ہے۔
ادھر دوسری جانب سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ کے خیال میں اس نشست سے تحریک انصاف کے ہار کی اصل وجہ ملک کے موجودہ سیاسی اور معاشی حالات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں انتہائی کم ٹرن آؤٹ کے مسئلے پر بھی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت کم لوگوں نے انتخابات میں حق رائے دہی استعمال کیا۔
بڑی منفی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ کراچی کے لوگوں کو انوالو کریں۔ یہ بڑی خوفناک سچویشن ہوتی ہے، ریاست سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، ملک سے لوگ ناراض ہوتے ہیں اپنی محرومیوں کی وجہ سے، اپنے دکھوں کی وجہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا۔ یہ بڑی خراب سچویشن ہوتی ہے، اس کا مداوع کرنا چاہیے۔
ادھر دوسری جانب مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھاتے ہوئے نتائج مسترد کیے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن شفاف ہوتے تو کوئی آواز نہ اٹھاتا، الیکشن نتائج میں تاخیر سے ان کے بارے میں ابہام پیدا ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے کم ٹرن آؤٹ والے انتخابات کے نتائج میں بھی اس قدر تاخیر سمجھ سے بالاتر ہے، جبکہ کئی نتائج پر ان کے مطابق پولنگ ایجنٹس کے دستخط موجود نہیں تھے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں صحافیوں پر حملوں اور آزادی اظہار کے حوالے سے تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ میڈیا اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صحافت کے لیے خطرناک ترین جگہ بلوچستان یا قبائلی علاقے نہیں بلکہ ملک کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے سعودی دارالحکومت ریاض میں تعینات سفیر راجہ علی اعجاز کو معطل کرتے ہوئے عوامی شکایات پر سفارت خانے کے 6 افسروں کو وطن واپس بلا لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سفارتی عملے کی جانب سے پاکستانی مزدوروں سے ناروا رویے، بدسلوکی اور بدتخوری کی شکایات کی تحقیقات کا حکم بھی دیا۔ سعودی عرب میں پاکستانی تارکین وطن اور پاکستانی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم کے اس اقدام کو سراہا ہے اور امید ظاہر کیا کہ اس اقدام سے ان کے لیے آسانی پیدا ہوں گی۔ دریاستان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آئندہ ماہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے رقوم فراہم کرنے والے ہائی رسک ممالک میں رکھنے سے اسلام آباد کے لیے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنا مشکل ہوگا۔ 12 اپریل کو برطانیہ نے پاکستان کو ان 21 ملکوں میں شامل کیا جو مالی نگران پالیسیوں میں کمی کی وجہ سے پیسے کی غیر قانونی منتقلی روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کے ایک ترجمان افتخار چودھری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو کمزور اور غیر فعال حکومتوں میں شامل کرنے کا لندن کا فیصلہ ایک توہین ہے۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تعینات غیر ملکی فوجوں کے انخلا کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپریل کے آغاز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ 1 مئی سے امریکی فورسز کا واپسی کا عمل شروع ہو کر رواں سال 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کا عمل ایک ایسے وقت پر شروع ہوا ہے جب گزشتہ سال ستمبر میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحا میں شروع ہونے والے امن مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں تعمیر نو کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے سگار نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا کہ رواں سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز پر اندرونی عناصر کی طرف سے ہونے والے حملوں میں لگ بھگ 80% اضافہ ہوا، جن میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 115 اہلکار ہلاک اور 39 زخمی ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلا کا عمل شروع ہو گیا ہے اور انخلا کے عمل کو محفوظ رکھنے کے لیے خطے میں اضافی دستے اور فوجی ساز و سامان تعینات کر دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے جمعرات کو نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فورسز کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے انخلا کا عمل سوچ سمجھ کر ذمہ دارانہ انداز میں جاری رہے گا، لیکن ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کی نائب ترجمان نے متنبع کیا کہ اگر ممکنہ مخالفین نے فورسز کے انخلا کے دوران کوئی حملہ کیا تو ان کے بقول ہم اپنا اور اپنے شراکت داروں کا تمام میسر وسائل کے ذریعے دفاع کریں گے۔ دوسری جانب مغربی ممالک کے عسکری اتحاد نیٹو کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں بھیجے گئے نیٹو کے 7,000 فوجیوں میں سے کچھ افغانستان سے واپس چلے گئے ہیں۔ نیٹو عہدیدار کے مطابق آئندہ چند ماہ کے دوران افغانستان سے اپنی فورسز کے انخلا کو مکمل کر لیں گے۔ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کا عمل ایک ایسے وقت شروع ہوا ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان گزشتہ سال شروع ہونے والے مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان دوحہ معاہدہ طے کرانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کے بقول افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد بھی پاکستان کا کردار اہم رہے گا۔
انخلا تو ہونا ہے، اب شروع بھی ہو گیا ہے، تو اس کے بعد سب سے بڑا جو ایک کنسرن ہے امریکہ کا وہ رہے گا کہ اس ریجن میں پھر کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو کہ یعنی وہاں پہ شدت پسندی یا اس قسم کی تنظیموں کو پھر بڑھاوا ملے جو کہ امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو ہے اس لحاظ سے رول بہت رہے گا، جس کو کہتے ہیں پاکستان کے درمیان جو ایک کاؤنٹر ملٹنسی یا اینٹی ملٹنسی کے خلاف جو ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ہے اس میں ایک لحاظ سے تو بھی ان دونوں کے تعلقات رہیں گے، کوآپریشن رہے گی۔
دوسری جانب افغانستان میں تعمیر نو کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے سیگار نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز پر اندرونی عناصر کی طرف سے ہونے والے حملوں میں لگ بھگ 80% اضافہ ہوا ہے، جن میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 115 اہلکار ہلاک اور 39 زخمی ہوئے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ان حالات میں افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے افغانستان میں امن و امان کو قائم کرنے اور بعض عسکریت پسند عناصر کی کاروائیوں سے نمٹنا ایک چیلنج ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور افغانستان میں مصالحت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد نے جمعے کے روز دوحہ میں روس، امریکہ، چین اور پاکستان کے درمیان ملاقات سے قبل افغانستان اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں سے ملاقات کی ہے۔ افغان وزارت برائے امن امور نے کہا ہے کہ مذاکراتی ٹیم کے ارکان نے دوحہ میں سفیر زلم خلیل زاد سے افغان امن عمل پر مشاورت کی۔ ساتھ ہی دوحہ میں طالبان کے ترجمانوں میں سے ایک سہیل شاہین نے کہا ہے کہ ملا برادر کی قیادت میں طالبان کے ایک وفد نے زلم خلیل زاد کے ساتھ گزشتہ روز امن عمل پر بات چیت کی۔ دونوں فریقوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال، امن عمل اور اس سے متعلقہ امور پر گفتگو کی۔ سفیر خلیل زاد کی ملاقاتوں کے دوران افغان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایکسٹینڈڈ ٹرائی کا میٹنگ آج قطر کے وقت شام 5 بجے دوحہ میں ہو رہی ہے۔ اور وائٹ ہاؤس نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ افغانستان سے فوجی اور ساز و سامان کی باضابطہ واپسی کئی روز پہلے شروع ہو گئی، جو امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کی شروعات ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ڈیپٹی پریس سیکرٹری کیرین یان پیئر نے جمعرات کے روز صدر جو بائیڈن کی جارجیا میں ایک ریلی کے لیے سفر کے دوران ایئر فورس ون پر سوار رپورٹرز کو بتایا کہ انخلا جاری ہے۔ اور نیٹو کے ایک عہدیدار نے جمعرات ہی کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان میں کثیر قومی فوج کے حصے کے طور پر بھیجے گئے لگ بھگ 7,000 فوجی بھی ملک سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن افغانستان میں اب تک موجود 2,500 سے 3,500 فوجیوں کی یہ واپسی ایسے میں ہو رہی ہے جب افغان عہدیداروں نے کہا کہ ان کی فورسز ملک بھر میں شورش پسند طالبان جنگجوؤں سے سخت لڑائی میں مصروف ہیں۔ جمعرات ہی کے روز وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ فوجیوں کے تحفظ میں مدد کے لیے ایک آرمی رینجر ٹاسک فورس عارضی طور پر متعین کر دی جائے گی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
اسرائیل میں یہودیوں کے ایک مذہبی تہوار کے دوران بھگدڑ مر جانے سے 44 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو گئے۔ بھگدڑ کا یہ واقعہ جمعے کی صبح اسرائیل کے ماؤنٹ میرن کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب ہزاروں افراد لاک بامر نامی تہوار کے سلسلے میں جمع تھے۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے کرونا وائرس کے باعث عائد پابندیوں کے خاتمے کے بعد یہ پہلا مذہبی اجتماع تھا۔ بھگدڑ کے نتیجے میں جانوں کے ضیاع کو اسرائیل کی تاریخ میں بدترین سویلین جان لیوا واقعات میں سے ایک بتایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے بدھ کی رات اپنے پہلے خطاب میں توجہ ملک کے اندر کرونا کی صورتحال، ملکی معیشت اور روزگار کے مواقع، ریلیف پیکجز، سیاسی تقسیم، بندوق کے ذریعے پھیلتے ہوئے تشدد جیسے اندرونی معاملات پر مرکوز رکھی۔ تاہم انہوں نے افغانستان، چین، شمالی کوریا اور ایران کے معاملات کو بھی اپنی تقریر کا حصہ بنایا۔ وائس آف امریکہ نے ماہرین سے سوال کیا کہ آیا خارجہ امور پر صدر کی ترجیحات کیا نظر آئی ہیں اور وہ اپنے پیش رو سے ان محاذوں پر کہاں تک مختلف نظر آئے اور کہاں پر واشنگٹن کی روایتی پالیسی پر گامزن ہیں۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
واشنگٹن میں کیٹو انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سینئر ریسرچ فیلو ڈاکٹر سار خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ صدر نے امریکی خارجہ پالیسی کی خصوصیات یعنی روایتی معیار کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے چین کو صاف پیغام دیتے ہوئے اپنا لہجہ نرم رکھا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی میں پرڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ڈاکٹر عادل نجم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں خارجہ امور پر زیادہ بات نہیں کی۔ ان کے بقول جب ملک کے اندر سیاسی تقسیم بہت زیادہ ہو تو بائیڈن کیا کسی بھی صدر کے لیے یہ نامناسب ہوتا اور اس کے منفی سیاسی اثرات مرتب ہوتے۔ ڈاکٹر عادل نجم نے کہا کہ صدر بائیڈن نے چین کے بارے میں خاصے غیر لچکدار رویے کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق یہ سرپرائز رہا کہ بائیڈن اپنے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں بھی چین کے حوالے سے خاصے سخت نظر آئے۔ ایران پر تفصیلی بات کرنے کے بجائے صدر بائیڈن نے اس کے جوہری پروگرام کو شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے ساتھ جوڑنے پر ہی اکتفا کیا اور دونوں ملکوں کے پروگراموں کو امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اس بارے میں ڈاکٹر سہر خان کہتی ہیں کہ نتائج کی جوہری تنصیب پر حالیہ حملے نے معاملے کو حساس بنا دیا ہے اور غالباً اسی وجہ سے صدر بائیڈن نے اس پر زیادہ زور نہیں دیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جنوبی ایشیا امریکہ کی خارجہ پالیسی کا محور نہیں رہا اور شاید کبھی تھا بھی نہیں، لیکن افغانستان میں فوجی موجودگی نے اس کو اہم بنا رکھا تھا۔ عادل نجم کے مطابق افغانستان سے انخلا کا فیصلہ جلد لے لیا گیا ہے، اس کے پیچھے اندر کے پیچیدہ اور منقسم سیاسی حالات تھے۔ ڈاکٹر نجم کے مطابق اس وقت تو بائیڈن کچھ بھی کریں وہ اپنے پیش رو سے مختلفی نظر آئیں گے اور آنا بھی چاہیں گے۔ ڈاکٹر سہر خان کہتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ صدر بائیڈن دوسری مدت صدارت کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کام بھی وہ کر سکتے ہیں جلدی سے کرتے جائیں۔ ان کا خیال ہے کہ جوہری عدم پھیلاؤ، چین کی نامناسب تجارتی پریکٹس کو روکنا اور روس کی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ، یہ امریکی خارجہ پالیسی کے تین بنیادی ستون ہیں اور صدر بائیڈن نے خارجہ پالیسی کے محاذ پر ان تینوں ستونوں کو برقرار رکھا ہے اور کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، البتہ انداز مختلف ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کا بائیڈن ہیرس انتظامیہ کے پہلے 100 روز مکمل ہونے پر ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور میں ایم این ٹی اسٹیڈیم میں واقع ویکسین سینٹر کا دورہ کیا۔ وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ایران نے جمعرات کے روز بقول اس کے سعودی عرب کے بدلے ہوئے لہجے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اسے توقع ہے کہ دونوں علاقائی حریفوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کے اقدامات کے دوران وہ امن کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بیان اس کے چند روز بعد دیا جب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ان کا ملک تہران کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے۔ اور اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور سرخیاں۔ جمعرات کے روز ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ جو پہلے ہی ہنگامی امداد بھارت بھیج چکا ہے، کووڈ 19 کے مریضوں کے علاج کے لیے آکسیجن کی صلاحیت میں اضافے کے لیے ملک کی جلد از جلد مدد کرنا چاہتا ہے۔ ایک فوجی طیارہ لگ بھگ 1 ملین ریپڈ سکریننگ ٹیسٹ اور 1,00,000 N95 ماسک لے کر جمعے کی صبح نئی دلی پہنچا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ شپمنٹ $100 ملین سے زیادہ کی امداد کے ایک منصوبے کا حصہ ہے۔ یورپ کے لیے عالمی ادارہ صحت کے علاقائی ڈائریکٹر ہینس کلوگ نے جمعرات کے روز کہا کہ گزشتہ ہفتے 2 ماہ میں پہلی مرتبہ یورپ میں کووڈ 19 کے کیسز میں خاصی کمی ہوئی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگرچہ یہ ایک اچھی خبر ہے مگر وائرس اب بھی ایک خطرہ ہے۔ اور برازیل میں جمعرات کو کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ وبا سے سب سے زیادہ ہلاکتوں والے ملکوں کی فہرست میں امریکہ کے بعد برازیل کا دوسرا نمبر ہے۔ اور آئیے اب چلتے چلتے آپ کو رپورٹ سنوائیں۔ پاکستان میں صحافیوں پر حملوں اور آزادی اظہار کے حوالے سے تنظیم فریڈم نیٹ ورک نے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
فریڈم نیٹ ورک پاکستان نے گزشتہ 1 سال کے دوران ملک بھر میں صحافیوں کی حالت بارے رپورٹ جاری کر دی۔ जिसमें कहा गया कि मई 2020 से अप्रैल 2021 तक एक साल में मीडिया और सहाफियों पर हमलों और आजादी इजहार की खिलाफ वर्जियों के कम अज कम 148 केसेस सामने आए, जो गुजशत साल के मुकाबले में होने वाले हमलों में 40% इजाफे को जाहिर करता है। इन 148 केसेस में 6 सहाफियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 7 सहाफियों पर कातलाना हमले हुए, 5 को अगवा, 25 को गिरफ्तार और 27 के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। इस बारे में फ्रीडम नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इकबाल खटक ने कहा कि ये रिपोर्ट अपने वादे वफा करने के मामले में हुकूमत और रियासत पाकिस्तान की मजमू नाकामी को जाहिर करती है।
अगर रियासत और हुकूमत मिलके मीडिया को एसएसडी बनाएंगे और आवाम के और शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक को पामाली से नहीं रोकेंगे तो फिर सूरत हाल मेरे ख्याल में खराब होगी और जिसकी निशानदेही
रिपोर्ट के मुताबिक सहाफियों के खिलाफ 27 रिकॉर्ड केसेस का इंदराज सहाफियों के खिलाफ बड़े खतरे की निशानदेही करता है। रवा साल जारी करता ये रिपोर्ट आजादी सहाफत के अलमबरदार आई एर रहमान से मंसूब की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि सहाफियों के लिए फ़राइज़ की अंजामदेही में खतरनाक तरीन जगहों में बलूचिस्तान और कबायली इलाके नहीं रहे, बल्कि इनकी जगह पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ने ले ली है, जहां मुल्क भर में पेश आने वाले 148 वाकयात में से 51 वाकयात पेश आए। हुकूमती वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि सहाफियों की हिफाजत के लिए कानून साजी करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सहाफियों के माली मामलों के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। सहाफियों की तनख्वाहों के लिए तमाम मीडिया मालकान से राब्ते कर रहे हैं।
ज्यादातर जगहों के ऊपर जो हमारे कारकुन सहाफियों की तनख्वाहें हैं उनका मसला नहीं होना चाहिए, और पीपीए के साथ भी और एपीएमएस के साथ भी मैंने ये मामला उठाया है। अब ये जो आपकी तनख्वाहों का इश्यूज है ये इसको रिजॉल्व करना जरूरी है और इसको आप रिजॉल्व करें।
वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 180 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 145 है। आसिम अली राणा, उर्दू वीओए, इस्लामाबाद।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस है।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
عوامی جمہوریہ چین نے ہانگ کانگ میں جمہوریت اور انسانی حقوق کو تہوبالا کرنے کی اپنی مہم جاری رکھی ہوئی ہے اور وہاں جمہوریت کے علمبردار بنیادی آزادیوں کے لیے اپنی حمایت کی پاداش میں مصائب اٹھا رہے ہیں۔ 1 اپریل کو ہانگ کانگ میں جمہوریت کے عامی 7 بڑے کارکنوں کو 1 اگست 2019 میں ایک پرم اجتماع میں بغیر اجازت شرکت کے الزام میں سزائیں دی گئی ہیں۔ ان میں 82 کے بیرسٹر مارٹن لی اور ذرائع ابلاغ کی ایک بہت سرکردہ شخصیت اور مالک جیمی لائی شامل ہیں۔ دوسرے پرامن مظاہرین میں سابق اپوزیشن قانون ساز مارگریٹ نگ اور پرانے سرگرم کارکنان لی چکیان، لیونگ کوئک، البرٹ ہو اور سیڈ ہو بھی شامل ہیں۔ 8 اپریل کو ایک مختلف مقدمے میں جیمی لائی اور لی چکیان اور سرگرم کارکن یونگ سیم نے ایک غیر قانونی جلوس میں شرکت کرنے کے قصور کا اعتراف کیا۔ لی نے کہا کہ میں قصور مانتا ہوں، لیکن ہم نے پرامن اجتماع کے لیے لوگوں کے حقوق پر زور دے کر کوئی غلطی نہیں کی اور مجھے یقین ہے کہ تاریخ ہمیں بری الذمہ قرار دے گی۔ ہانگ کانگ میں بڑے پیمانے پر مظاہرے 2019 میں اس وقت شروع ہوئے تھے جب ملزمان کی حوالگی سے متعلق ایک بل کی مخالفت کی گئی تھی، جس کے تحت ہانگ کانگ کے شہریوں پر چین کے اندر عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکے گا۔ حالیہ مہینوں میں عوامی جمہوریہ چین نے قومی سلامتی کا ایک خوفناک NSL قانون نافذ کیا ہے اور ہانگ کانگ کے انتخابی نظام میں بنیادی تبدیلیاں کی ہیں، جن کے تحت ہانگ کانگ کے قانون ساز ادارے میں براہ راست منتخب نشستوں کی تعداد میں زبردست کمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں مظاہرین اور بہت سے ممتاز جمہوریت نواز لیڈروں کو NSL اور دوسرے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ 1 اپریل کو ہانگ کانگ کے 7 جمہوریت نواز سرگرم کارکنوں کو سزائیں دیے جانے پر اظہار خیال کرتے ہوئے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ان کے خلاف الزامات کے بارے میں کہا کہ ان کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں۔ اس سے ایک مرتبہ پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین اور ہانگ کانگ کے حکام کس حد تک شہر میں پرم اختلاف کی تمام صورتوں کو کچل دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ ہانگ کانگ میں بنیادی آزادیوں اور جمہوری اداروں پر پی آر سی کے جاری حملوں کی مذمت کرتا رہے گا. امریکہ ہانگ کانگ کے ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ برابر کھڑا رہے گا جو خود مختاری اور ان آزادیوں کے تحفظ کے لیے پرامن مظاہرے کرتے آئے ہیں جن کا وعدہ ان سے عوامی جمہوریہ چین نے کیا تھا. ہانگ کانگ میں جمہوری آزادیوں کو نقصان پہنچانے پر مارچ میں امریکہ نے چینی عہدیداروں کے خلاف جو تعزیرات عائد کی تھیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان پرائس نے کہا کہ ہم بیجنگ کے ان حکام کو برابر جواب دہ ٹھہراتے رہیں گے اور ہانگ کانگ میں ان حکام کو بھی جو ان بنیادی آزادیوں اور خود مختاریوں کو پامال کر رہے ہیں جن کا ہانگ کانگ مستحق ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور آئیے اب پیش کرتے ہیں راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. راؤنڈ ٹیبل
میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. صاحب بدھ کی رات یعنی اپنے دور صدارت کے کوئی 100 دن پورے ہونے پر صدر بائیڈن نے امریکی کانگریس کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا جس میں انہوں نے اپنے 100 دن کی کارکردگی کے ساتھ اپنے آئندہ پروگراموں کا بھی ایک خاکہ پیش کیا جن میں بطور خاص کرونا سے تباہ شدہ معیشت کو بہتر بنانے، روزگار کے زیادہ مواقع فراہم کرنے، خاندانوں کو سہولتیں فراہم کرنے، تعلیمی سہولتوں کی فراہمی، انفراسٹرکچر کی درستگی اور ان کے اوپر آنے والے اخراجات دولت مندوں اور کارپوریشنوں پر ٹیکس لگا کر پورے کرنے کے اپنے منصوبوں کا ذکر کیا اور خارجہ امور میں بھی امریکہ کی آئندہ پالیسیوں کے اشارات دیے. آج اس پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے کہ یہ پروگرام کس قدر قابل عمل ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جہانگیر خٹک جن کا تعلق نیو یارک اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہے. جہانگیر خٹک صاحب یہ فرمائیے کہ صدر بائیڈن نے بدھ کی رات کانگریس سے اپنے خطاب میں جو اپنا پروگرام پیش کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس قدر قابل عمل ہے؟
خطاب تو جو ہے ظاہر ہے کہ کافی جامع تھا اور مفصل تھا، تقریباً 65 منٹ سے کچھ زیادہ عرصے پر محیط تھا ٹائم، تقریباً کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے تقریر کی اور جن چیزوں پر ان کا فوکس رہا وہ ظاہر ہے کہ زیادہ ڈومیسٹک ایشوز تھے، جس میں کہ ظاہر پہلا جو ان کا ٹاپک تھا جس پر انہوں نے کافی تفصیل سے بات کی وہ جو پوری دنیا میں اس وقت پینڈیمک ہے خصوصاً امریکہ میں، اس کو امریکن ریسکیو پلان، امریکن جابس پلان، کلائمیٹ کرائسس، امریکن فیملیز پلان، ہیلتھ کیئر ریفارمس، ٹیکس ریفارمس، گن لا، امیگریشن، پھر جو یو ایس کیپیٹل بلڈنگ پر جو حملہ ہوا تھا اس کا ذکر کیا، ریس ریلیشنز کا ذکر کیا، تو یہ بہت زیادہ وسیع اور جامع طریقے سے انہوں نے تمام ٹاپکس پر بات کی اور کئی طرح انہوں نے فورن پالیسی پر بھی بات کی جس میں کہ 5 ممالک بڑے نمایاں تھے جن میں کہ چائنا، رشیا، ایران، نارتھ کوریا اور افغانستان، ان کے اوپر انہوں نے بات کی، کچھ پر تھوڑا تفصیل سے بات کی. اوور آل مجھے لگتا ہے کہ جو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اس پر کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، کیونکہ امریکی صدر جب بھی اپنے خطاب کرتا ہے اور یہ جوائنٹ سیشن کے ان کا جو تقریر ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ ان کا آنے والے سال کے لیے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس پالیسی اسٹیٹمنٹ کے تحت وہ آئندہ جتنے سال کے مہینے رہ گئے اس کے دوران وہ اپنی جو حکومت ہے اس کی پالیسیز کو اسی اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں بناتے ہیں اور اسی اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہوگا اور امریکہ کے اندر بھی کافی زیادہ ہوگا اور دنیا میں بھی، خصوصاً آپ دیکھیں افغانستان، چائنا، رشیا، ایران، یہ چار ممالک کے حوالے سے دنیا میں کافی زیادہ ہوگا.
انہوں نے چائنا اور روس کے بارے میں اور نارتھ کوریا کے بارے میں خاص طور پر جو گفتگو کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی فورن پالیسی میں کسی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے؟
دیکھیے, اگر آپ چائنا, رشیا اور نارتھ کوریا, یہ تین ممالک اگر لیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کم از کم چین کے حوالے سے امریکہ اور امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ شاید لارجلی وہی رہے جو کہ اس سے پہلے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ تین بڑے جو وہ ہیں ایلیمنٹس ہیں جو پالیسی کا حصہ آنے والے دنوں میں ہوں گے وہ نظر آئیں گے, جس میں کہ پہلا ظاہر ہے کہ کوآپریشن ہے, پھر دوسرا کمپٹیشن ہے, اور تیسرا کنفرنٹیشن ہے. اور چائنا کے حوالے سے جس طرح انہوں نے سب سے زیادہ انہوں نے جو تفصیل سے بات کی جس ملک کے حوالے سے, اور جس کا انہوں نے بار بار جس ملک کا ذکر کیا وہ چائنا تھا, اور انہوں نے جس طرح یاد کیا کہ کس طرح انہوں نے چائنیز صدر شی جن پنگ سے جب ان کی بات ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم اور کبھی بھی اجازت کی اجازت نہیں دیں گے کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کو غیر قانونی طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکے. کمپٹیشن کی بات انہوں نے کی اور کوآپریشن کی بات کی, اس کے سلسلے میں انہوں نے انڈو پیسیفک ریجن کا خصوص طور پر ذکر کیا کہ جہاں پر اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان ایک سر جنگ کی کیفیت ہے, جہاں پر کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی جو فوجی قوت ہے وہ موجود ہے, اور اس میں جو بائیڈن صاحب کی جو تقریر ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہاں پر اپنی فوجی قوت میں مزید اضافہ کریں گے, وہاں پر جو ان کی پریزنس ہے اس کو مزید بڑھائیں گے. اسی طرح جو رشیا ہے, رشیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بالکل واضح کیا کہ روس نے امریکہ کے انتخابات میں بالکل مداخلت کی تھی, ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تھی, اور انہوں نے بالکل یہ واضح کیا کہ میں جو پریزیڈنٹ پوٹن ہے ان کو بالکل یہ واضح طور پر بتا چاہتا ہوں, اور میں نے ان کو بتا بھی چکا ہوں کہ ہم امریکہ اور روس کے تعلقات میں کوئی ایسکلیشن نہیں چاہتے ہیں, اس میں کوئی زیادہ بہت بڑا بگاڑ نہیں چاہتے, اور یہ کہ ان کی جانب سے امریکہ کے خلاف کوئی بھی ایکشنز اگر وہ لیں گے جس طرح کے امریکی انتخابات میں مداخلت, تو اس کے بڑے شدید قسم کے نتائج ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم پہلے بھی روس کے خلاف اقدامات لے چکے ہیں, آپ دیکھیں پچھلے دنوں امریکہ نے کچھ روس کے سفارتکاروں کو بھی عمل بدل کیا تھا, اور یہ انہی اقدامات میں سے ایک قدم ہے جس کے جو امریکہ کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ جس میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ روس نے امریکہ کے جو انتخابات ہیں ان پر اثر انداز کرنے کی کوشش کی تھی. پھر یہ بھی واضح کیا کہ ہم روس کے ساتھ جو ہے جو نیو سٹارٹ ٹریٹی ہے, جو اسٹریٹجک آرمز ریڈکشن ٹاکس کی جو ٹریٹی ہے, اس کے اندر وہ بھی ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں, اور اس پر ہم جو آپس میں بات چیت ہے اس کو بھی ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو گویا آپ کو کوآپریشن بھی نظر آ رہی ہے, کنفرنٹیشن بھی نظر آ رہی ہے, اور کمپٹیشن بھی نظر آ رہی ہے. پھر ایران اور نارتھ کوریا کے جو نیوکلیئر پروگرام تھے ان کو انہوں نے امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا, اور یہ کہا کہ ہم اپنے جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کر جو یہ خطرات ہیں ان کو ہم بیسیکلی ڈپلومیٹک طریقے سے, اور جو اگر کہیں پر ہمیں کوئی طاقت بھی استعمال کرنا پڑی تو ہم وہ بھی کریں گے تاکہ ان خطرات کو کم کیا جا
سکے. ان تمام حوالوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ امریکہ تصادم کی فضا بالکل نہیں چاہتا.
واضح طور پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم تصادم کی فضا نہیں چاہتے, لیکن یہ بھی بالکل واضح کیا کہ امریکہ, کیونکہ ان کا ایک بڑا واضح یعنی جس طریقے سے انہوں نے تقریر شروع کی تو وہ بڑی ہی اس میں پیغام بالکل واضح تھا دنیا کے لیے کہ امریکہ جو ہے وہ دوبارہ جو بین الاقوامی سطح پر ایکٹیو ہے, پرانی جو ایک اس کی انٹرنیشنل لیڈرشپ کا جو کردار تھا وہ دوبارہ جو ہے اس میں امریکہ واپس آ گیا, اور اس کے تحت ہمیں جو بھی اقدامات لینے پڑے وہ ہم لیں گے. جو بائیڈن صاحب کا جو پیغام تھا وہ بالکل واضح تھا کہ ہم لوگ بالکل تیار ہیں, اور ہم جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے اس میں ہم واپس اپنے کردار میں آ چکے ہیں. تو اسی پر ان کا فوکس تھا اور وہی فوکس جو ہے وہ بعد میں انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں اس میں امریکہ کی پالیسی کے حوالے پہ انہوں نے بار بار اجاگر کرنے کی کوشش کی.
یہ تو تھی خارجہ پالیسی کی بات, خارجہ امور کی بات. اندرون ملک جو کچھ انہوں نے اپنا پروگرام دیا بہت تو ایمبیشس پروگرام تھا. کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کانگریس میں صورتحال ہے وہ اس پروگرام کو لے کر چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے, قانون سازی ہو سکے گی, خاص طور پر جو دولت مندوں کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے صورتحال سامنے آ رہی ہے, کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں آپ مستقبل کا؟
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بائیڈن صاحب کا جو ایجنڈا ہے بہت زیادہ وسیع ہے اور بہت زیادہ ایکسپینسو ہے اور بہت زیادہ ایمبیشیس کہا جا سکتا ہے. اور انہوں نے تقریباً اگر مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو تقریباً کوئی 6,000 ارب ڈالر کا یہ منصوبہ ہے, جس میں کہ ریکنسٹرکشن پر تقریباً 2 ارب ڈالر ہے اور اس طرح جابس پلان پر, اسی طرح پھر فیملی پلان پر. تو یہ طریقے سے انہوں نے جو کو دو تین حصوں میں تقسیم تین حصوں میں تقسیم کیے ہے اور کچھ کو تو ظاہر بجٹ میں پاس کر دیا جائے گا اور باقی کو جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو ریپبلکن پارٹی کی جانب سے سپورٹ درکار ہوگی. اور پھر سب سے بڑھ کر سوال یہ ہے جو کہ اس تقریر میں انہوں نے بار بار ذکر بھی کیا کہ جی جو میرا ایجنڈا ہے ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ میں ٹیکس ریفارمس کے ذریعے لاؤں گا. اور ٹیکس ریفارمس ہیں انہوں نے جس چیز پر بہت زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ میں درمیانہ طبقہ اور غریب طبقہ جو ہے اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لا رہا, بلکہ میں جو امیر طبقہ ہے یعنی وہ افراد جو کہ 4 لاکھ ڈالر سے زیادہ سالانہ جو ہے کماتے ہیں ان کے اوپر اور ان کارپوریشنز پر جو کہ ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں لیکن ٹیکس ان کا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے ایک مثال دی کہ امریکہ میں 55 ایسی بڑی کارپوریشنز یا کمپنیاں ہیں جو کہ ہر سال 40 ارب ڈالر سے زیادہ کماتی ہیں, یعنی یہ ان کا منافع ہوتا ہے, لیکن وہ صرف 0 ٹیکس دیتی ہے, کوئی ٹیکس نہیں دیتی. تو ان کا کہہ رہا تھا کہ میں اس ان کمپنیز کو کے اوپر جو ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لاؤں گا, ان کو جو برات حاصل ہے وہ ختم کروں گا. اور بات یہ کہ جو اوور آل جو امیر طبقے پر جو ٹیکس کی شرح تھی اس کو وہ دوبارہ اس 39.6% پر لا رہے, اور یہ وہ شرح ہے جو کہ سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں تھی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ ٹیکس اصلاحات وہ لائیں گے اور ان کے ذریعے جو اضافی آمدنی آئے گی وہ اس آمدنی کو امریکی عوام خصوصاً جو مڈل کلاس ہے اس کی فلاح پر جو ہے وہ خرچ کریں گے. خصوصاً انہوں نے ذکر کیا کہ یعنی ان کا جو پروگرام ہے اس کا کتنا بڑا اثر ہوگا امریکہ میں. اس کی کچھ مثالیں بھی انہوں نے دی کہ جس طریقے سے وہ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ اور جو بچوں کی جو فلاح و بہبود کے پروگرام ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے نتیجے میں امریکہ میں جو بچوں میں غربت کی شرح ہے وہ آدھی سے بھی کم ہو جائے گی صرف ایک پروگرام کے تحت جو کہ فیملی ان کا جو پروگرام ہے فیملی کے. تو اوور آل میرا لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکس اصلاحات ہیں ان کو کانگریس سے اپروو کرانا زیادہ آسان نہیں ہوگا, بلکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کچھ ایک آدھ آواز ایسی اٹھ رہی ہے اسپیشلی سینٹ میں جہاں پر کہ صدر بائیڈن کو بہت بڑی حمایت کی ضرورت ہے, وہاں پر کم از کم ایک سینیٹر کی جانب سے کچھ اس قسم کی شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ پیسے جو بجٹ انہوں نے رکھی ہے جو بجٹ وہ رکھ رہے ہیں مختلف فلاحی پروگراموں کے لیے, تو یہ شاید بہت زیادہ ہے اور اس کی کچھ مخالفت ان کی اپنی پارٹی سے بھی ہوگی. اور کچھ جگہوں پر ان کی پارٹی کا جو پروگریسو ونگ ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں جو پروگریسو ونگ ہے وہ شاید مزید اسپینڈنگ کا مطالبہ کرے گی کہ یہ پیسے بھی کامیاب اور لگائے لوگوں کی فلاح پر. تو آنے والے دنوں میں امریکی کانگریس میں جو بجٹ کے حوالے سے اور جو اسپینڈنگ کے حوالے سے جو قانون سازی کی ضرورت ہے اور جو ہونی ہے اس پر مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سیاست ہوگی, کافی زیادہ مذاکرات بھی ہوگی. اور جو بائیڈن صاحب نے واضح کیا اور انہوں نے تب کو دعوت دی تھی کہ میں سب کو سننا چاہتا ہوں, آپ آئیے مجھ سے بات کیجیے, کہ آپ کس طریقے سے اس کی مخالفت کریں گے, کیونکہ میں جو پروپوز کر رہا ہوں اس کا مقصد عام امریکی کی زندگی میں بہتری لانا, امریکی اکانومی کو دوبارہ ریوائز کرنا, اور امریکہ کا جو صحت عامہ کا نظام ہے جو اس وقت بہت زیادہ پریشر کے نیچے ہے اس کو مزید بہتر کرنا, تاکہ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ عام افراد تک اس کی رسائی جو ہے وہ زیادہ سہل اور آسان ہو جائے. انشورنس ہے, ہیلتھ انشورنس وہ سستی ہو جائے. جو دوائیوں کی قیمتیں, انہوں نے اس کا خصوصاً ذکر کیا کہ امریکہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر کہ دوائیوں کی قیمت بے تحاشا مہنگی ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ کچھ دوائیاں تو امریکہ میں باقی دنیا کے مقابلے 5 گنا زیادہ مہنگی. تو ان کا کہنا تھا کہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ان قیمتوں کو بھی کم لاؤں گا, کم کروں گا, تاکہ عام لوگوں کی جو زندگی ہے اس پر اس کا ایک پازیٹیو اثر ہو. ظاہر ہے وہ تمام اقدامات ہیں جو کہ کنزرویٹو جو سیاستدان ہیں ان قدامت پسند جو ہیں ان کو یہ پسند نہیں ہے اور وہ اس کی مخالفت کریں گے. اور اس پر کانگریس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی سیاست بنتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگ اور کچھ لوگ کی بنیاد پر ہی آخر میں ہمیشہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے.
یہ تھے جہانگیر خٹک.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس.
یہ پروگرام جمعرات کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. اب ہم گفتگو کریں گے واشنگٹن میں قائم ادارے پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار سے. عارف انصار صاحب, صدر بائیڈن نے بدھ کی رات کانگریس سے اپنے خطاب میں جو اپنا ایجنڈا پیش کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندرون ملک اس کو کس طرح سے لیا جائے گا؟
جی جعفری صاحب, ان کا بہت بڑا ایجنڈا سامنے آیا, اور جس طرح تشبیہ بھی دی جا رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ اکنامکس سے لے کے ایف ٹی آر کا جس طرح سوشل ایجنڈا تھا, اسی قسم کی تشبیہات بھی آئی ہیں کہ انہوں نے فوکس جو ہے وہ اسکوئرلی جو کہتے ہیں یا وہ امریکن فیملی پہ, مڈل کلاس پہ جو ہے کی ہے, اور اس میں جو ہے جو ترجیحات نظر آئی اس میں جو کہہ سکتے ہیں آپ کے ایجوکیشن سے لے کے فیملی, اور دوسری طرف جہاں تک اقتصاد ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر جس پہ کم از کم $6 ٹریلین کے جو ہے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ابھی تک وہ جو بجٹ ہے بلکہ پروپوزل ہیں وہ اس مالیت کے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. تو جو ایک تاثر سامنے یہی آتا ہے کہ کم از کم جو اگر آپ کہیں کہ ٹرمپ صاحب کے دور میں اگر امریکہ فرسٹ تھا تو انہوں نے اس کو ایک مزید وضاحت کر دی ہے کہ وہ اس کی مراد امریکن فیملیز فرسٹ کہہ دیں, یہ کہا جا سکتا ہے.
انہوں نے امریکہ کی معیشت پہ بہت زیادہ زور دیا. ظاہر ہے کہ کرونا کا دور ہے یہ, اور ساری دنیا میں معیشتیں جو ہیں کساد بازاری کا شکار ہیں, تو جو ان کا پلان ہے خاص طور پر جابس کے لیے, اس کو وہ کس طرح پلے آؤٹ کرے گا امریکہ میں؟
وہ ظاہری بات ہے کہ بڑا اچھا پلے آؤٹ ہوگا, کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کرونا وائرس کی وجہ سے جو تھی بہت جاب لاس ہوئی بھی, اور اب جو ہے کافی امپروومنٹ نظر بھی آ رہی ہے کہ دوبارہ پری پینڈیمک والی طرف بات جا رہی ہے جب سے ویکسینیشن میں امپروومنٹ ہے اور آگے بڑھی ہے, جس کا کریڈٹ بائیڈن صاحب خود بھی لے رہے ہیں کہ ان کی کوشش تھی کہ جلد سے جلد جو ہے تمام امریکن ویکسینیٹ ہو جائیں. تو ظاہری بات ہے امریکن تو بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ جابس کریٹ ہوں گی. وہ کس فیلڈ میں کریٹ ہوگی, ظاہری بات ہے جب انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس بڑے بڑے ہوں گے اس سے اکانومی پہ فرق پڑتا ہے, جابس کریٹ ہوتی ہیں. لیکن دوسرا سوال اس میں یہی اٹھتا ہے کہ یہ امریکہ ہے, اس کو پے کس طرح سے کیا جائے گا, پروجیکٹ کو کہاں سے جو ہے پے کیا جائے گا, اور اس میں جو ہے میرا خیال ہے ایک ڈفرنس یا کہہ لیں کہ ایسا ہے کہ ریپبلکنز کے ساتھ اس پہ کنٹینشن بنے گی, اور وہ یہی ہے کہ وہ کارپوریٹ ورلڈ کو ٹیکس کرنا چاہتے ہیں, یا وہ امریکن جو زیادہ پیسے بناتے ہیں, $400,000 سے زیادہ بناتے ہیں, $1 ملین سے زیادہ بناتے ہیں, ان کے وہ کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی تاکہ ان پروجیکٹ کی طرف فوکس کیا جائے. ظاہری بات ہے کہ جابس کا بڑھنا اور اویلیبلٹی ہونا وہ تو کبھی بھی امریکن اس پہ خوشی ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف جس پہ وہ گھبرا جاتے ہیں امریکن وہ یہ ہے کہ ٹیکس بڑھایا جائے گا اور کس پہ بڑھایا جائے گا. اور اس میں جو ہمیشہ جو ہے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان ڈفرنس آف اپروچز ہیں, اور اس پہ پھر سیاست پڑتی ہے.
اپنی تقریر میں صدر بائیڈن نے بار بار بائی پارٹیزن شپ کا ذکر کیا اور اس پر زور بھی دیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسز کے مسئلے کے اوپر کیا وہ قانون سازی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے موجودہ صورتحال میں جبکہ سینیٹ میں 50-50 ہیں دونوں جانب کے سینیٹرز؟
ارے یہ صرف وہاں کا معاملہ نہیں ٹیکسز کا, مطلب عمومی طور پہ بہت سے معاملات میں یہی ہے کہ جتنا بڑا ان کا ایجنڈا ہے وہ کیا ان کی کانگریس میں اتنی میجورٹی ہے سینٹ اور ہاؤس میں کہ وہ ان ایجنڈوں کو آگے لے کے چل سکیں کامیابی سے. ظاہری بات ہاؤس میں تو ہے ہی, سینٹ میں 50-50 ہے جہاں پہ وائس پریزیڈنٹ کا رول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے ماضی سے تجویز ہیں تو اس میں ہمیشہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایگزیکٹو ڈیسیجنز بڑھتے جا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ بعض چیزوں کو ایگزیکٹو اتھارٹی کے مطابق آگے لے جائیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اس طرح بہت زیادہ کریں گے تو وہ پھر ایک جو جمہوری جو پریسیڈنس ہے اس پہ سوال اٹھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کوشش تو کریں گے, ظاہری بات ہے کہ اس ایجنڈا کو آگے لے کے چلیں. لیکن اس میں یہی آئے گی کہ کیا سوال جو اٹھتا ہے بحث یہی ہے کہ کیا ان کو اتنی حمایت حاصل ہے, کتنے ریپبلکنز ان کے ساتھ آ جائیں گے ان فیصلوں میں کہ وہ اپنا کامیابی سے جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے بڑھ سکیں گے. کیونکہ اگر ایگزیکٹو اتھارٹی یوز کریں گے زیادہ تو پھر جو ہے اس میں پولرائزیشن بڑھنے کا امکان ہے. اور اسی چیز کو وہ ایڈریس کر رہے تھے کہ اس وقت امریکہ کے پاس اپنے خطاب میں بدھ کی رات کی جو امریکہ کے وقت نہیں ہے امریکہ کے پاس, اور ان فیصلوں کو جلد از جلد کرنا ہے کیونکہ دنیا انتظار نہیں کر رہی کہ امریکہ اپنے فیصلے ڈیلے کرے.
ایجوکیشن اور فیملی کے علاوہ انہوں نے امیگریشن پہ بھی بہت زور دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب واقعی وقت آ گیا ہے کہ امریکہ میں جو امیگریشن لاز ہیں وہ ریفارم ہو سکتے ہیں؟
اس کا انہوں نے پوائنٹڈلی بڑا اس کو ایڈریس بھی کیا کہ بہت سالوں سے جو ہے امریکہ نے اس کے اوپر بات تو قانون سازوں نے جو ہے بات تو بہت کی لیکن اس پہ کوئی فیصلہ کن آگے بات نہیں بڑھی. اور وہ کہہ رہے تھے اپنے ایڈریس میں بھی, انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پہ جو ہے فیصلے کیے جائیں اور اس کو آگے بڑھایا جائے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کس حد تک ان کو سپورٹ حاصل ہوگا, کتنے ان کے ساتھ حمایت میں آئیں گے جو کانگریس مین سینیٹرز ہیں کہ اس ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ریپبلکن پارٹی جب بھی رہی تو اس پہ جو ہے کافی سوالات اٹھے, خاص طور پہ جو ڈریمرز بچے ہیں جو یہاں بڑے ہوئے اور وہ ان کے سوالات بنے, اور پچھلے دور میں ان پہ پھر رکاوٹ بن گئی اور انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہیں وہ ان کا معاملہ آگے بڑھے گا اور اس کو سٹیزن شپ کی طرف لے جایا جائے گا. تو یہ ایک امریکہ کی سیاست میں یہ بھی ایک آپ کہہ لیں فالٹ لائن ہے کہ اس پہ ہمیشہ سے رہا کہ امیگریشن کا کیا رول ہے امریکہ کی سیاست میں, کس حد تک ہونا چاہیے, کیونکہ امریکہ خود ایک امیگرینٹس کی نیشن ہے اور اس میں سوال یہ بعض دفعہ بھی کیا جاتا ہے کون پہلے امریکہ میں آیا, لیکن اس کو بالکل بند کر دینا یہ امریکی روایات کے خلاف سمجھا جاتا ہے.
اچھا, عام طور پہ جب صدر خطاب کرتے ہیں جوائنٹ سیشن سے تو پورا ہال بھرا ہوا ہوتا ہے. بدھ کی رات جو ان کا خطاب تھا اس میں کم لوگ نظر آئے, جو وزٹرز گیلریز تھیں وہ بھی خالی تھیں زیادہ تر. کیا سبب اس کا؟ کیا کرونا کی وجہ سے کم لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا؟
بالکل, کرونا وائرس سے جو پروٹوکال تھا سوشل ڈسٹینسنگ تو سب کو مد نظر رکھا گیا اور اسی کی وجہ سے ہم نے دیکھا جو ماحول تھا. اور اس میں یہ بھی جو انالسٹ ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فرسٹ لیڈی بھی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی, عموماً روایت ہے کہ ان کے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں جن کو وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں شامل, تو بالکل ان کو مد نظر رکھا گیا. اور یہ میرا خیال مثال بھی دینا چاہتے تھے وہ کہ لوگ بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ابھی بھی پوری طرح سے ہم اس سے آگے نہیں نکلے کرونا کی گرفت سے, اور سیفٹی اور پروٹوکالز کو مد نظر رکھا جائے.
فورن پالیسی کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں بڑی اہم کی ہیں, ان کو ذرا سا آپ ایلیبریٹ کریں گے ہمارے سننے والوں؟
جی بالکل, فورن پالیسی میں جو میرے خیال سب سے نمایاں بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ امریکن انٹرسٹ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کریں گے. ظاہری بات ہے وہ کبھی بھی امریکن صدر تو یہ نہیں کہے گا کہ وہ اس پہ کمپرومائز ہوگا, کیونکہ تبدیلی تو آ رہی ہے. اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ امریکہ گوئنگ الون والا قصہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ ایلائز کے ساتھ مل کر بہت ایمفسائز کیا کہ اپنے پارٹنرز اور دوستوں کے ساتھ مل کے فورن پالیسی کریں گے. انہوں نے دیکھو جو میں ایمفسائز کیا کہ وہ کنفلکٹ نہیں چاہتے, وہ جنگیں نہیں چاہتے, لیکن وہ اپنی جنگوں کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی جس طرح سے ساؤتھ چائنا کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اپنی پریزنس رکھے گا امریکہ تاکہ جو ہے وہ جنگ نہ ہو. اور دوسری طرف لیکن انہوں نے کہا کہ روس کو بھی وہ کنفرنٹ کریں گے, اور انہوں نے جہاں پہ روس نے خلاف ورزی کی ہے, امریکہ کی سیاست میں دخل اندازی کی ہے, انہوں نے بھرپور اس کا جواب دیا ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی اس کا کنیکٹ کیا کہ جو نیور اینڈنگ وارز ہیں, جو جس طرح افغانستان کا ذکر انہوں نے کیا کہ اس کی ضرورت ہے کہ جو فوجوں کو واپس بلا لیا جائے, کیونکہ جو ہدایات تھے وہ پورے ہو چکے ہوئے ہیں. اور جہاں تک تخریب کاری کا سوال ہے تو انہوں نے ایک اور لنک کیا کہ اس وقت امریکہ کو اپنے اندر سے سپرمسٹ جو ہیں, وائٹ سپرمسٹ ہیں, ان سے جتنا خطرہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے تو یہ جو تھے ان کے کی پوائنٹس تھے فورن پالیسی سے ریلیٹڈ تھے. اور پھر ایران اور نارتھ کوریا, وہ انہوں نے اعلان لے کے ذکر کیا, لیکن کی جو تھیم تھی وہ یہی تھی.
کوارٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ
جی, تو انہوں نے اس میں یہی کہا تھا کہ جو ایلائز ہیں ان کو بھروسہ اور ٹرسٹ برقرار رہے, اور یہ انہوں نے ظاہر کیا کہ ایلائز کے تھرو وہ اپنی پریزنس رکھیں گے, کانفلکٹس نہیں چاہتے, لیکن دوسری طرف وہ اپنی پریزنس رکھنا چاہتے ہیں. اور اس چیز کو انہوں نے وضاحت کر دی کیونکہ اس میں کافی تشویش پیدا ہو چکی تھی دنیا میں, جہاں جس طرح سے یوکرین کے معاملات پلے آؤٹ ہوئے اور جس طرح سے انڈو پیسیفک ہے, جیسے شاید جو ہے کنفرنٹیشن کی طرف بات جا رہی ہے, لیکن انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ وہ ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے معاملات کو.
یہ گفتگو کر رہے تھے عارف انصار.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹن کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اس وقت ہم گفتگو کریں گے امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی سے. عبدالی صاحب, یہ فرمائیے کہ صدارت کے 100 دن مکمل ہونے پر کانگریس سے خطاب کی یہ روایت کب سے قائم ہوئی ہے؟
نئے صدر کی کارکردگی کو جانچنے کی جن کی کسوٹی ہے 100 دن والی, اس کے موجب جو ہے جس کا آغاز کیا صدر فرینکلن روزویلٹ نے, جیسا آپ کو معلوم ہے وہ 1932 میں منتخب ہوئے تھے اور 33 میں غیر سنبھالا تھا. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تقریباً 4 مہینے کا بریک ہوتا تھا, وہ جیتے تھے نومبر میں اور حلف اٹھایا تھا انہوں نے مارچ میں. اچھا, پھر وہ چونکہ ڈپریشن کا زمانہ تھا, کساد بازاری تھی, بہت سارے بینک جو ہے دیوالی ہو گئے تھے, لوگوں کی سیونگ ختم ہوئی تھی, تو ایک عجیب سی کیفیت اس میں وہ جیتے تھے, بہت بھاری ایک سیریز سے جیتے تھے. تو اس دوران یہ ہوا کہ جب وہ عبوری جو دور تھا, اس دوران جو شکست خوردہ صدر تھے ہربرٹ ہوور صاحب, ان کی خواہش یہ تھی کہ روزویلٹ جو ہے وہ اپنے منشور کو چھوڑ کے, انہوں نے جو پروگرام شروع کیے ہیں بہت سارے, انہوں نے صدارتی احکامات جاری کیے تھے, اس کو جاری رکھے. لیکن روزویلٹ نے کہا کہ نہیں, اپنا پروگرام رن کریں گے. اس کے بعد جو انہوں نے جیسے ہی حلف اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ انہیں قانون سازی کے لیے ضرورت ہے کانگریس کے اجلاس کی. تو انہوں نے 3 مہینہ مسلسل اجلاس کرایا, یعنی 3 مہینے کا اجلاس ہوا کانگریس کا, تو وہ تقریباً 100 دن ہو گئے. تو وہیں سے 100 دن کی جو ہے وہ یہ نمبر شروع ہوا کہ جی 100 دن کی کاروائی. تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ 100 دن جو ہے یہ میری جو یعنی جو کارکردگی ہوگی اس کا سمت متعین کر رہی ہے پہلے 100 دن. تو اس سے وہ یہ آیا کہ 100 دن جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں. اب جو مقامی طور پر ہم لے آئے کیا امریکہ میں کیا ہوگا, دیکھیے بنیادی طور پر تین چار بڑے مسائل کا سامنا ہے امریکہ کو. پہلا جو ہے وہ کورونا وائرس ہے, جس کی وجہ سے معیشت بھی اثر پڑا ہے, اور یعنی معیشت کی تعمیر نو کا کام کیا ہوگا. اور ضمنی طور پر صدر کو بہت زیادہ دلچسپی ہے ماحول یا کلائمیٹ چینج سے, تو اس پر انہوں نے بات کی. تو اور امیگریشن کا مسئلہ بھی ہے. تو ایسے اس میں ایک اور کورونا کے تعلق سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اجلاس جو ہے جس میں 1600 لوگ ہوتے ہیں مشترکہ جو اجلاس ہوتا ہے, جس کے اندر مہمان بھی آتے ہیں, سپریم کورٹ کے جج اور فوج کے سربراہان وغیرہ, صرف 2 افراد.
انہوں نے خاص طور پر بائی پارٹیزن شپ پر بہت زور دیا ہے اپنی تقریر میں, کیا اس کا ریسپانس آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اچھا ملے گا؟
دیکھیں یہ تو
وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی اسٹرینتھ ہے کیونکہ وہ خود سینٹ میں رہ چکے ہیں. بار بار بھی کہتے ہیں یہ انہوں نے کہا کہ یہ جس میں میں جس ایوارڈ میں آج کھڑا ہوا ہوں اس کے اندر میں نے پوری زندگی گزاری ہے اور یہ میری سیاسی زندگی یہی گزری ہے اسی ایوارڈ کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے اپنا گھر محسوس ہوتا ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ان کے اچھے تعلقات ہیں لوگ کر لیں گے, لیکن پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ان کے پیچھے دونوں دو خواتین کھڑی تھیں, یعنی جو دونوں جو کسٹوڈین ہیں ایوان زیری کے اور سینٹ کے, دونوں اس بار پہلی بار خواتین. اور یہ بات انہوں نے کہی صدر نے کہ جب انہوں نے کہا کہ میڈم وائس پریزیڈنٹ, تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ آج میں پہلی بار جو امریکی صدر جو ہے وہ میڈم وائس پریزیڈنٹ کہہ کے جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے.
یہ گفتگو کر رہے تھے مسعود عبدالی.
اور سمے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس صحافی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.